السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي لف الوعص والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السبيل ومن دله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن وما كمل وما هجن الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو آمنت بالله صدق الله العظيم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدق كلمه قالها شاعر كلمه لبيد الا كل شيء ما خلى الا كل شيء ما خلى الله باطل رواه البخاري والمسلم او كما قال عليه الصلاه والسلام ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضان ببكر وأنمر وأن علي وأن عثمان ذي الكرم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ محرم الحرام شریف کی ابتدا ہو گئی اور ہماری بے آہنگ اور بیکار زندگیوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر کا رخ عطا فرمایا اور ایک دفعہ پھر ہم سارے دوست فقیر اور اللہ کے دربار کے حقیر بندے اللہ کے حضور اس کے ذکر کے لیے، اس کی ثنا کے لیے، اس کی توصیف کے لیے، اسی مقصود اصلی، اسی مشعود اصلی، اسود معبود اصلی اور اسود موجود اصلی کی بارگاہ میں اپنی حاضری اور نیاز پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ سالانہ یہ پروگرام جو ترتیب کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ہوا کرتا ہے اور اللہ بے بہا برکت عطا فرمائے نور کوثر کو کہ جن کے احباب مخلصانہ طور پر بے لوس محض پیغام ہدایت اور فروغ دین کے جذبے سے محرم الحرام کی یہ نوروزہ محفلیں منعقد کرتے ہیں اور پھر اس میں اہتمام کیا جاتا ہے کہ نو روزہ کے اندر ہم اپنی زندگی کے بنیادی اصول کا احیاء کریں، اس کو زندہ کریں، اور اس وقتی زندگی کے اندر اور اس فانی زندگی کے اندر ہمارے لیے آخرت کی بقا جس ذکر پر ہے اس سے اپنے آپ کو وابستہ کریں۔ ہم سب دعا گو ہیں نور کوثر کی ساری ٹیم کے لیے، تمام افراد کے لیے، اپنے بھائی جناب فیضان کے لیے اور ان تمام کے لیے کہ اللہ رب العالمین بے بہا برکت عطا فرمائے۔ اور میں اپنی جانب سے شکر گزار ہوں کہ مجھ ناچیز حقیر شخص کا انتخاب ذکر کے لیے کیا جاتا ہے جبکہ میں قطن اس بات کی اہلیت اپنے اندر نہیں پاتا اور میں اس بات کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا کہ میں ان مضامین کو بیان کر سکوں، اور نہ میں اس بات کا مدعی ہوں بلکہ اعتراف کرتے ہوئے کہ نہ میں اس بات کی اہلیت رکھتا ہوں کہ مجھ جیسا ہچ مدا اور بیکار سا شخص اتنے بلند مضامین پر کچھ گفتگو کرے، لیکن میں ان حضرات کا بے حد مشکور ہوں، ان کی پوری ٹیم کا، کہ بے شمار بڑے بڑے اساتذہ اور اہل علم موجود ہیں کہ جن کا شمار ہمارا شمار جن کے جوتوں میں ہو تو یہ ہمارے لیے کرامت کی بات ہے، لیکن وہ اس فقیر پر کرم کرتے ہیں اور میری مغفرت کے لیے اور مجھ جیسے جو عام لوگ یہاں شریک ہیں ان کی مغفرت کے لیے توشہ آخرت کے لیے اس بزم کو ہمارے لیے ذکر مناقب کا سبب بناتے ہیں۔ تو میں دوہری مبارکباد اور دوہری دعا ان سے عرض کروں گا کہ اللہ رب العالمین بے بہا برکتیں انہیں عطا فرمائے، کہ یہ ذکر صرف تقریر نہیں ہے، ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ یہ نو روزہ جو یوم ہے اس میں متعدد موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جس کو آپ جانتے ہیں۔ آج جس موضوع کے لیے مجھے حکم دیا گیا وہ توحید باری تعالیٰ ہے، انتہائی روشن، انتہائی بلند اور سب سے حسین اور سب سے مقصود اور سب سے اصلی موضوع، کہ سارے موضوعات اور ساری چمک اور ساری رونق اسی کی فرا ہے اور اسی سے مستنیر ہے، وہ ذات باری تعالیٰ جن کی تعریف اور توصیف کو میرے ان دو بھائیوں نے آپ کے سامنے پڑھا اور برادر اعلی حضرت، واقعی میں کلام لکھنا بھی پھر بریلی والوں کا ہی خاصہ، حضرت مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمہ اللہ نے جس انداز میں اللہ کی حمد کو لکھا اور بیان کرنے کا شرف جو اللہ نے ان کو دیا اور ان کی ذات کو یہ توفیق دی کہ وہ پاکیزہ ذہن کے ساتھ اللہ کی ذات کے کمالات کو جانے، اس کا ایک ایک شعر بتاتا ہے کہ مولانا حسن رضا خان بریلوی معرفت کا کیسا سمندر تھے اور ولایت کے کس درجے پر تھے۔ اس لیے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ اور من کان اللہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہوا اللہ اس کا ہوا، ایسے خوبصورت مضامین عشق مجازی میں کوئی اپنی محبوبہ کے لیے نہیں ذکر کر سکتا، تو عشق حقیقی جیسی سنگلاخ اور مضبوط اور کٹھن وادیوں کو سر کر جانا اور ایسی بات کر جانا کہ دنیا ذکر سے پھر اپنے دلوں کے اندر سختی کو نکال کر یاد الہی اور محبت الہی کی نرمی کو پائے، اللہ رب العالمین ان کے مزار اقدس پر بے بہا برکتوں کا نزول فرمائے۔ میرے پڑھنے والے دوستوں کو اللہ اس کا اجر عطا فرمائے۔ میرے دوستو بزرگوں، مضمون توحید ہے اور یہ اتنا اونچا اور پاکیزہ مضمون ہے کہ اس پر ایک لفظ بولتے بھی روح کانپتی ہے، لیکن ذکر کرنے کے لیے انسان کا رواں رواں اس کے لیے بیتاب رہتا ہے۔ ہم کما حق ہو اپنے رب کریم کی تعریف نہیں کر سکتے، مومن کی معراج یہی ہے کہ اسے عرفان الہی حاصل ہو جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کل انشاءاللہ ہم مسئلہ نبوت پر زندگی رہی، آج وقت ہمارے پاس بہت مختصر سا ہے تو میں چند باتیں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا۔ کل انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ نے اپنی مرضی سے ہماری زندگی کی مہلت دی تو پھر انشاءاللہ کچھ جلدی ہم یہاں پر حاضر ہوں گے اور کچھ باتیں ہم ذکر کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ توحید باری تعالیٰ کو پڑھنے کے بعد بندے میں جرت نہیں ہوتی کہ اس کی زبان حرکت کرے، کہ اس بارگاہ کے اندر کہ اپنی باطنی نجاست اور پلیتی اور اپنی فکر کے انتشار کے ساتھ اس پاک ذات کا ذکر کرے، لیکن یہ اسی کی توفیق ہوتی ہے کہ وہ اپنا ذکر کرواتا ہے۔ کسی صوفی بزرگ رضی اللہ عنہ نے بڑی پیاری بات کی، ان سے جب ان کے مرید نے کہا کہ میں اللہ اللہ کرتا ہوں پھر چھوڑ دیتا ہوں، یہ انقطاع کیوں آتا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا، جو ذکر مقبول ہوتا ہے تو پھر دوبارہ پڑھنے کی توفیق ملتی ہے، کہ تو دوبارہ اس ذکر کو پڑھ۔ تو ذکر کا روک جانا بھی ایک بڑی شامت ہے، کہ جو ذکر اگلا قبول ہوا تو پھر ہم نے اللہ کہا، یہ اللہ کہنا مقبول ہوا تو پھر توفیق ہوئی اللہ کہنے کی۔ ہم خاموش ہو کر سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، لیکن یہ خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے۔ جو دانا لوگ ہیں وہ بیدار لوگ ہیں، ان کے نزدیک رب کریم کی بارگاہ میں کہ جب ذکر کے لیے زبان رک جائے تو وہ آہوزاری کرتے ہیں اور روتے چلاتے ہیں کہ یہ ذکر کی کیفیت کیوں رکھی، لیکن ہم ایسے غافل ہیں کہ ہم اس کی معرفت کو نہیں جان پاتے۔ اللہ رب العالمین ان سچے لوگوں کے صدقوں سے ہماری زبان اور ہمارے دل اور ہمارے نفوس کو بھی ذاکر فرمائے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے. اور حضور نے اس بات پر بڑی خوشی کا اظہار فرمایا کیونکہ ذات باری کی معرفت کا سب سے کامل آئینہ ذات مصطفیٰ ہے. ایک شاعر گزرا ہے عرب کے اندر لبید، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ایک شعر پسند آیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے تمام علوم عطا فرمایا، ہاں قرآن نے یہ ضرور ذکر کیا کہ وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، کہ ہم نے اپنے نبی کی تعلیم نہیں دی شعر و شاعری کی تعلیم، ہم نے اپنے نبی کو پوئٹری کی تعلیم نہیں دی، شاعری کی تعلیم نہیں دی، نظموں کی تعلیم نہیں دی. میرا نبی پوئٹ نہیں تھا، شاعر نہیں تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس علم سے محروم کیا گیا، اس لیے کہ شعر کے بارے میں حضور نے خود فرمایا شعر کے اندر حکمت ہے، دانائی ہے، کہ جو بات ہم 10 گھنٹہ کریں ہمیں سمجھ میں نہ آئے، شعر کے اندر ایسی حکمت اور سحر ہوتا ہے کہ ایک جملے کے اندر بندے کو سارا سمندر مل جاتا ہے. تو یہ جو قرآن نے ذکر کیا نا، وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، ہم نے اپنے محبیب کو شعر شاعری اور اس سے متعلق اغراض کی تعلیم نہیں دی، اس سے مراد یہ تھا اہل عرب جس کو شعر شاعری کہتے تھے، کیونکہ شعر شاعری کا معنی ہمارے محاورے کے اندر بھی مبالغے کے لیے آتا ہے، ایسا مبالغہ جو جھوٹ پر مبنی ہو، یعنی جو تنکے کو آفتاب بنانے کے لیے استعارے لے آتے ہیں، ایک بے رونق شخص کو، ایک فضول سی شے کو صرف چند درہم اور دھنے اس پر فلسفہ بناتے ہیں، الفاظ لے کر آتے ہیں اور اس کے آراستہ کرتے ہیں، تو اس میں جھوٹ کا عنصر ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن اتر رہا ہے ہمارے محبوب کے سینے پر، یہ سچ ہے. ہاں اس کی ترتیب تو میں شاعری کے انداز علم عروض کے طرز پر لگتی ہے، لیکن یہ شاعری نہیں ہے. وما علمناہ شعرا، اس کا ترجمہ یہ بنا ہم نے اپنے حبیب کو جھوٹ بولنے والا اور مبالغہ آرائی کرنے والا نہیں بنایا. لیکن اس کا مقصد کہ جو حکمت کی باتیں تھی وہ حضور نے خود کہی، جیسا غزوہ خندق میں حضور نے خود شعر پڑھا، انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، پورا وزن شعری کے ساتھ تھا یہ، اور بغیر کسی کے سکھائے حضور نے خود یہ شعر پڑھا، انا نبی لا کذب، کفار کو ڈرانے کے لیے، میں سچا نبی ہوں جھوٹا نہیں، انا نبی لا کذب، میں سچا نبی ہوں کذب نہیں کہتا، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو اب آپ دیکھیں مصرے کتنے ترتیب کے ساتھ زبان مصطفیٰ سے جاری ہوئے کہ انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں کذب نہیں کہتا، اور انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو یہ حضور نے برجستہ یہ بات کی ہے، ایک بات. اب جو میں نے بخاری مسلم کی حدیث پڑھی ہے، لبید ایک شاعر گزرا ہے، انشاءاللہ آگے موضوع رہے تو ہم چند چیزوں کو ذکر کریں گے، لیکن معرفت الہی کے لیے یہ باتیں ضروری ہیں. اس وقت اپنے دلوں کو بالکل آپ میدان محشر میں قبول موجود پائیے، اپنے آپ کو کفن میں ملبوس سمجھیے، اپنی حقیقت اور بیکارگی اور اپنا خستہ اور حقیر ہونا، اس کا اعتراف میں اور آپ کریں کہ ہماری پیدائش کیسے ہے اور ہماری حیثیت اور طاقت کیا ہے. تھوڑا سی بخار آ جائے تو ہماری طبیعتیں مزمحل ہو جائے، تھوڑی سی سانس رک جائے تو ہمارا حال خراب ہو جائے. تو ہم اگر اپنی پستی کو جانیں گے تو پھر قادر مطلق کا خیال ہمارے ذہنوں میں ضرور تازہ ہو جائے گا، لیکن ہم خود کو قادر اور قاہر بنا لیں گے تو اللہ کی یادیں ہمارے دلوں کے اندر نہیں آئیں گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اصدق الکلمۃ، سب سے سچی بات، آقا کہتے ہیں اصدق کلمۃ، سب سے سچی بات، قالہا شاعر، جس کو ایک شاعر نے کہا، فرما اصدق کلمۃ، حضور فرماتے ہیں سب سے سچی بات کی ہے ایک شاعر نے، کلمۃ اللبید، لبید کے وہ الفاظ ہیں، یہ حضور کوٹ کر رہے ہیں، اور یہ جملے حضور کے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے یہ فرمایا اصدق کلمۃ، سب سے سچی بات، سب سے دانائی کی بات، سب سے حقیقت پر مبنی بات، جو سراسر حق ہے، اس سے ہٹ کر بندہ دھوکہ کھائے گا. فرمایا قال شاعر، جو ایک شاعر نے کی تھی، اور وہ کلمۃ اللبید، وہ شاعر لبید تھا، اور اس کے الفاظ تھے الا کل شیء ما خل اللہ باطل، کہ خبردار اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی اور ہر چیز بیکار ہے. توحید کا معنی اللہ رب العالمین کی ذات اور صفات میں اس کو ایک جاننا اور ایک ماننا. بیٹا میری طرف توجہ رکھو، چھوڑو اس سب سے، اللہ دیکھ رہا ہے، بس چھوڑو. اللہ رب العالمین جل وعلا کو ایک یقین کرنا ذات میں بھی اور صفات میں، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، وہ اپنی ذات میں بھی لا شریک اور وہ اپنی صفات میں بھی لا شریک، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک اور نہ ہی اس کے صفات میں کوئی شریک، وہی وحی موجود ہے، باقی سب عکس ہیں اور باقی سب پرتوں ہیں، حقیقی موجود اسی کی ذات ہے. اسلام نے اپنا تعارف جب کروایا اور اسلام کا تعارف جب ایسے لوگوں کے سامنے ہوا کہ جو اللہ کی معرفت سے غافل تھے، اللہ کی پہچان سے اجنبی تھے، تو کلمہ طیبہ کے ساتھ اسلام کا تعارف ہوا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور ایسی بھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہو ذات باری تعالیٰ ہی کی تعارف میں، جو اللہ نے خود اپنا تعارف کرایا، اور ان نادانوں کے بارے میں اللہ نے فرما وما قدر اللہ قدری ہی، ان نادانوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں جیسے اللہ رب العالمین کو جاننا تھا، انہوں نے ناقدری کی. اسلام نے جب تعارف کرایا اپنا، یعنی توحید کے مفہوم کو ہم علم کی جتنی جہتیں ہیں تمیز حاصل کرنے کی اس کے تحت ہم سمجھ سکتے ہیں. علم کلام اور عقیدے میں آ جائیں تو اس کی ایک الگ بحث ہے کہ اللہ توحید کیا ہے، اللہ رب العالمین کو اس کی ذات اور صفات میں لا شریک ماننا، کہ وہ اپنی ذات میں بھی واجب الوجود ہے اور اپنی صفات کے اندر بھی وہ قائم بذات ہے. واجب الوجود سے مراد یہ ہے کہ اس عالم پر تھوڑی سی توجہ کرو، اس عالم کا پورا نظام، اس کائنات کا ہر شے جو ہے وہ کسی نہ کسی اعتبار سے ہے، کسی نہ کسی سبب سے ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے. کوئی چیز خود سے موجود نہیں، اس کے پیچھے کوئی اعتبار، تعبیر، سبب، علت موجود ہے جو اس کے وجود کا سبب بنتی ہے. اور جو ذات، بڑی توجہ سنی، اور جو ذات، جو وجود جس کا ہونا، وجود بمانا ہونا، جس کا پایا جانا، جس کا ہونا کسی سبب اور کسی اعتبار سے ہو، وہ ممکن الوجود ہوتا ہے. جو اپنے ہونے کے اندر پیچھے کسی سبب کا اور کسی داعیے کا، کسی علت کا، کسی وجہ کا، کسی کاز کا محتاج ہو جائے، وہ ممکن الوجود ہوتا ہے. اس کائنات کے اندر ہر شے اپنے وجود کے اندر ایک اعتبار رکھتی ہے، اپنے وجود سے پہلے اپنے وجود کی ایک وجہ رکھتی ہے، پھر وہ وجہ اپنے ہونے میں پھر اپنے پیچھے ایک وجہ رکھتی ہے، پھر وہ وجہ اپنے ہونے میں اپنے پیچھے ایک اعتبار اور وجہ رکھتی ہے. تو تحصیل حاصل نہ ہو، عقل بھی اس کا نظریہ نکالتی ہے کہ یہ تمام وجود اور سب کا ہونا اپنے کسی کے ہونے کی دلیل ہے، اور پھر اس کا ہونا اس سے پہلے کسی کے ہونے کی دلیل ہے، پھر اس کا ہونا اس سے پہلے کسی کے اعتبار اور وجود کی دلیل ہے. تو یہ سلسلہ جا کر ایک ایسی ذات پر رک جاتا ہے کہ جس سے سارے اعتبارات ہیں، اور وہ بغیر کسی وجہ اور اعتبار کے ہیں، اور وہی واجب ہے، اور وہی اللہ ہے. یہ ہم روزمرہ اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں. عام سادہ سا ذہن رکھنے والا شخص بھی اس بات کی طرف معرفت رکھتا ہے کہ جب وہ کسی منتشر پڑی ہوئی چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کا دھیان اس طرف راغب نہیں ہوتا، لیکن جب وہ کوئی کسی چیز کو مرتب دیکھتا ہے، سیٹنگ کے ساتھ دیکھتا ہے، فوراً اس چیز کو دیکھ کر بنانے والے کی طرف ذہن بڑھ جاتا ہے. آپ کسی فرنیچر کی دکان پر جائیے، اس کے اوزار دسیوں جگہ پر پڑے ہوں، آپ کو کوئی اعتبار نہیں ہوتا، لیکن جب اس سے خوبصورت فانوس بن جائے، اس سے بیڈ بن جائے، اس سے ایک الماری بن جائے، اس سے کوئی اچھا ڈیوائڈر بن جائے، کوئی نقش بن جائے، فوراً بنانے کے ساتھ دیکھ آپ اس کو رہتے ہیں، لیکن کاریگر کی طرف آپ کی توجہ بن جاتی ہے. تو الفت اگر بندہ کوشش کرے اور اس سے طلب کرے تو اتنی بدھی، یعنی اتنی ظاہر اور اتنی آسان بھی ہے کہ انسان کی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس چیز کو انسان منظم، مربوط، مرتب، بالکل کامل دیکھتا ہے، تو اس کے کمال، اس کے مرتب، اس کی سیٹنگ، اس کی بناوٹ سے اور اس کے حسن سے متاثر ہو کر بنانے والے کی طرف ذہن جاتا ہے. تو قرآن نے اس لیے اس بات کو ذکر کیا کہ یہ زمین اور آسمان، یہ لیل و نہار کی گردشیں، اس سیٹنگ اور اس ترتیب، اتنا منظم اور مرتب نظام دیکھ کر بھی تمہیں بنانے والا یاد نہیں رہتا. تو یہ کائنات کی جو
نظام عالم ہے اور اس کا تبدیل ہونا اور اس سیٹنگ کے ساتھ تبدیل ہونا، پھر عالم کو دو حصوں میں تقسیم کر دینا، ایک عالم بالا ایک عالم سفلی، نیچے کا عالم اوپر کا عالم، غور کریں آپ اس پر، اور آپ کے ذہنوں میں صرف لفظ اللہ کی تعبیر اور نقش ہو تو پھر بات آگے چلے. میں کون ہوں؟ ایک بیکار سا آدمی ہوں، مجھے چھوڑیں آپ. آپ لفظ اللہ کو اپنے سامنے رکھیں، ساری عزتیں اسی کی ہے، ان العزت للہ جميعا، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں. میں صرف اونچا اس لیے بیٹھا ہوں کہ آپ لوگوں کو دیکھ سکوں. میں آپ کی طرح ایک، آپ تو نیک لوگ ہیں، میں تو ایک بیکار سا آدمی ہوں. یہ ذکر کرنے کا ہم شرف حاصل کر رہے ہیں. اس وقت آپ کسی میں نہ الجھیں، اس میں جلالت عز اسمہ اللہ آپ کی نظروں کے سامنے ہو، کیونکہ توحید کا درس ہے. میرے دوست و بزرگ، ذرا توجہ فرمائیے آپ. تو اس عالم کی ترتیب، عالم بالا کو آپ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں. عالم بالا میں ایک ایک چیزیں جو جڑی گئی ہیں، انسان 1500 سال نہیں، ہزاروں سال سے اس کی کھوج اور تلاش میں لگا ہے، لیکن کہیں پر بھی پہنچتا ہے تو تھک کر گر جاتا ہے کہ واہ کیا چیز بنی. تنقید سے دیکھ کر بھی گونگا رہ جاتا ہے کہ یہ ایسی ہونی چاہیے، اس سے 19-20 بھی ہوتی تو عالم ختم ہو جاتا. زمین کی ایک ایک چیز پر ایک عقل مند دانشور، سائنسدان، فزکس کا طالب علم غور و فکر کرتا ہے. وہ خدا سے بے خبر ہوتا ہے، لیکن جب کائنات کی ایک ایک ذرے کے بارے میں اپنی علمی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے اور اس کے اپنے دائرہ استدلال میں کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، جب اس کے قریب جاتا ہے تو چیخ پڑتا ہے کہ یہ کیا باکمال چیز ہے، اور ایسی سیٹنگ کے ساتھ ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتی تو نظام عالم ختم ہو جاتا. اب اس کے پیچھے دو قسم کے محقق، اس لیے قرآن نے کہا ایمان تقلیدی بھی لائے ہو تو پھر تحقیقی بھی کر لو. اللہ کو تقلیدن مانا ہے کیونکہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہو، اچھی بات ہے. تمہارے باپ بھی مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، اچھی بات ہے، انہوں نے سکھایا لا الہ الا اللہ، آپ بھی کہیے لا الہ الا اللہ، عز اسمہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ، آپ کہیے، بالکل یہ ایمان مقبول ہے. لیکن اللہ کہتا رفتار تھوڑی بناؤ، ایمان تقلیدی سے تھوڑی تحقیقی طرف بھی آؤ. کائنات میں غور و فکر کرو، اللہ کو اللہ مان لیا ہے نا، اب زبان کے ساتھ طلب کو بھڑکاؤ. اگر اس کو بغیر دلیل اور بغیر کھوج اور فکر کے بھاگتے رہو گے تو یہ زبان سے گر جائے گا، یہ ذوق گر جائے گا، ختم ہو جائے گا. لیکن اگر مثال کے طور پر دودھ کو دودھ کہتے رہو، شہد کو شہد کہتے رہو تو کبھی بھول جاؤ گے، لیکن جب چک لیا نا بیٹا تو پھر کبھی بھول نہیں سکتے تم اس کو. فرمایا کہ ایمان تقلیدی تو لائے، یعنی نقلن لائے، باپ نے سکھایا، ماں نے سکھایا، اب کیا مطلب تھا غور نہیں کیا کبھی، اور ہم غور کرنے کی صلاحیت بھی تو نہیں رکھتے. تو اللہ فرماتا ہے تمہیں شیخ عبد القادر ہم نے نہیں دیا، ہم نے تمہیں معین الدین اجمیری نہیں دیا، ہم نے تمہیں فرید الدین نہیں دیا، ہم نے تمہیں نظام الدین نہیں دیا، ہم نے تمہیں محمد غزالی نہیں دیا، ہم نے تمہیں محمد رازی نہیں دیا، ہم نے تمہیں محمد احمد الفسانی نہیں دیا، ہم نے تمہیں امام احمد رضا نہیں دیا. فرمائی یہی ہماری بارگاہ کے وہ نمائندے تھے جو تمہیں بتائیں گے کہ ایمان تقلیدی سے تحقیق کی طرف کیسے جایا جاتا ہے. یہ وہ حال کے لوگ ہیں، یہ مشاہدے کے لوگ ہیں کہ جو تقلید سے، تھیوری سے پریکٹیکل میں اتر چکے ہیں، جو بات سے پریکٹیکل پہ اتر چکے. اب چل پڑو ان کے ساتھ اور آؤ ان کی صحبت اختیار کرو، یہ تمہاری آنکھیں بھی روشن کر دیں گے اور تمہیں بتائیں گے جسے تم اللہ کہہ رہے تھے حقیقت میں یہ وہ لذت والی ذات اور ذکر ہے، اور وہ با کمال ذات ہے جو حق فرمایا گیا ہے کہ لا موجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا معبود الا اللہ. اس لیے قرآن نے کہا الذین آمنوا شد حبا للہ. دو قسم کے محقق ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، دو قسم کے محقق دنیا کے اندر ہے. ایک وہ ہے جو کائنات کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے سبب بنایا ہے، کیونکہ جب اللہ رب العالمین جل وعلا کا تعارف علماء کراتے ہیں تو فرماتے ہیں ہو اللہ ہوا محدثۃ العالم، اللہ کون ہے جس نے اس عالم کو پیدا کیا. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کو تم کیا جانو، جو اس نے اپنی نشانیاں بنائی اس پر غور کرو. تو اللہ کا تعارف کس انداز میں کیا گیا کہ عالم کو سامنے رکھا گیا. یہ پڑھیے شرح قاعدہ، پڑھیے جس عقیدے کی کتاب کو آپ پڑھیے، ہوا محدث العالم، جو اس عالم کو بنانے والا ہے، کیونکہ یہ عالم دلیل ہے، یہ عالم نشان ہے، یہ عالم معرفت ہے، یہ عالم ذریعہ ہے اس مقصود حقیقی کی طرف، اس مقصود حقیقی کی طرف. اللہ اکبر. اب اس پر تھوڑی سی توجہ کریں، ہم بات کو جلدی سے تھوڑی آگے لے گئے. دو قسم کے محقق، ایک وہ جو کائنات میں تحقیق کر کے اس کی عجائبات اور رونائیوں میں گم ہو جاتا ہے. ہو ہو ہو، چاند کتنی روشنی دیتا ہے، ہو ہو سورج میں کتنی تپش ہے، ہو ہو سمندر کیسا آلہ ہے، وہ اسی میں گم ہو جاتا ہے. لیکن جسے ایمان کا نور ملتا ہے وہ گم نہیں ہوتا، وہ اس رونائیوں کو دیکھ کر کہتا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، مولا یہ اتنی با کمال ہے تو تیری ذات کس کمال پر ہوگی. وہ رکتا نہیں ہے وہاں، وہ رکتا نہیں ہے وہاں پر. پھولوں کی شگفتگی دیکھ کر وہ پتوں میں نہیں الجھتا، رب کے حسن کی طرف جاتا ہے، کیونکہ جمال حقیقی اسی کا ہے، یہ سب اس کی فرا اور عکس ہیں. وہ پہاڑ کی صلابت کو دیکھ کر اور اس کی مضبوطی اور رسوخ کو دیکھ کر اس میں نہیں گم ہو جاتا، وہ رب کے اختیارات کے اس عکس کو دیکھتے ہوئے رب کی طرف بڑھتا ہے. تو فرمایا یہ عالم واسطہ ہے، سبب ہے رب کی معرفت کا، اس لیے اللہ نے ان کے ایمانوں کی تعریف فرمائی ہے جو زمین اور آسمان کے اندر اللہ کی نشانیوں پر کھوج لگاتے ہیں. رکتے نہیں ہیں وہاں پر، رک کر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ مقصود نہیں تھا، مقصود تو رب تھا. وہ مقصود کہاں سے ہو گیا؟ مقصود تو رب تھا. یہ کیا مقصود؟ کائنات کا کوئی ذرہ مومن کے لیے مقصود نہیں بن سکتا، مقصود کی بارگاہ میں معرفت ہے، مقصود تو وہ ذات ہے، مقصود تو ہے وہ ذات. اب آپ دیکھیے، اب میں آ گیا ہوں علم کلام کی طرف، تو ایک دو باتیں یہاں پر میں عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، پھر میرا میں پھر آپ کے سامنے جو حال کے لوگ ہیں ان کے کلمات عرض کروں گا. اب یہ قال کے علماء جو یقیناً حال اور قال، لیکن یہ بات قال کی ہے، قبول قلب و جگر سے کرنے کی ہے، لیکن اس میں رنگ جو آئے گا نا، یہ رسم نہ رہ جائے میرے بھائی. رسم عربی میں کہتے ہیں لکیروں کو، جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں نا رسم الخط، اردو میں کہتے ہیں رسم الخط، ہینڈ رائٹنگ، رسم الخط، لکھے ہوئے نقوش. لکھے ہوئے نقوش جب مزیدار ہوتے ہیں جب پینٹنگ ہو جاتی، تھوڑا اس کو تراش دیا جاتا ہے، تھوڑا اس کو خراش دیا جاتا ہے، اس پر رنگ چڑھایا جاتا ہے. تو اب جو ہم باتیں کہہ رہے ہیں یہ رسم ہے، اور صوفیہ حال والے جو اس میں رنگ اتارتے ہیں، اور جب رسم میں رنگ اتر جائے تو وہ رسم نہیں رہتی، وہ عبادت اور عقیدہ بن جاتا ہے. اور اس حال کی کیفیت کو عشق کہتے ہیں، معرفت کہتے ہیں، محبت کہتے ہیں. جب تک ان باتوں میں محبت کا رنگ نہ اترے، عشق کا رنگ نہ اترے، کیونکہ عشق ہے خود سپردگی، جسے خود یاد رہا وہ کہاں عاشق ہوا، جسے محبوب یاد رہا وہی عاشق ہوا. کیونکہ عشق جو خود کو یاد رکھے وہ عاشق نہیں ہوتا. عشق کا مزاج ہے خود سپردگی، خود کو بھلا کر اس کے حوالے کر دینا. ایسا گما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. میں منتشر موضوعات کو بیان کر رہا ہوں، آپ اپنے ذہن میں خود اس کے تسبیح کے دانی کی طرح ترتیب کرتے چلے جائیے، کیونکہ کئی قسم کے ذہن کے میرے دوست میرے بھائی موجود ہیں، اور یہ پہاڑ میرے کندھے پر رکھا گیا ہے کہ میں پڑھ کے بتاؤں. تو اس لیے میں آپ کے سامنے مختلف نقوش بیان کر رہا ہوں، غیر مرتب بکھرے ہوئے. یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جواہرات امت کے ہیں، جو تھال ہمارے سامنے ہیں، نگینے بکھرے ہوئے ہیں. اب اٹھاتے جائیے جو آپ کی مرضی کا ہے، اور اس کو دل کی تسبیح بناتے چلے جائیے، کیونکہ ہر ذہن کا بندہ یہاں موجود ہے. تو غور کیجئے میرے دوستو بزرگو، جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، یہ اب آئیے، اب ہم بات کر رہے ہیں کہ شریعت کیسے مرتب ہوتی ہے. دیکھیں شریعت اور طریقت، ایک جملہ مزید میں یہاں کھول دوں. شریعت بھی عربی زبان میں راستے کو کہتے ہیں، طریقت بھی راستے کو کہتے ہیں. میرے امام امام احمد رضا مجدد اعظم عارف باللہ، حضور سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ مرقدہ، تصوف کی ان باریکیوں کو بیان کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ شریعت شرعا، شارع قائدین، شارع فیصل، تو شریعت راستے کو کہتے ہیں. طریقت طریق بھی راستے کو کہتے ہیں. جب دونوں ایک ہیں تو پھر نام کیوں الگ ہیں؟ آج جب دونوں الگ ہیں تو کیفیت کیا ہے؟ تو فرمایا شریعت یہ ہے کہ جو کلمات لگائے جا رہے ہیں، بدن کو لگایا جا رہا ہے، ظاہر کو لگایا جا رہا ہے، اور طریقت وہ ہے جہاں دل لگایا جا رہا ہے، شوق لگایا جا رہا ہے، اور اس عبادت کے بدن کے اندر روح کو شامل کیا جا رہا ہے.
جہاں صرف زبان بات کرے شریعت ہے، اور دل اٹھ کر زبان پر آ جائے تو پھر طریقہ ہے.
اسی کو محبت اور عشق کہا جاتا ہے. ایمان اس کے بغیر مقبول نہیں ہے. الذین یؤمنون بالغیب، میں ایمان لایا بن دیکھوں چیزوں پر. عقل سے پوچھیں، عقل جب تک دیکھے نہ کیسے مانے، تو یہ عشق کے بغیر تو ایمان نہیں آتا. عقل سے پوچھیے، عقل کا تقاضا یہ کہ جو چیز نظر نہیں آتی ہم کیوں مانے اس کو جناب، جس کو دیکھا ہی نہیں ہے کیوں مانے. تو مومن وہ ہے جو چلتا ہی عشق کی راہ سے. الذین یؤمنون بالغیب کا میں نے نہیں دیکھا، مصطفیٰ نے دیکھا ہے. اور یہ میرا ایسا استاد کامل ہے جو کہتا چلا گیا میں مانتا چلا گیا. تو ایمان، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ الی آخرہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ظاہری قالب کے ساتھ ساتھ اس خود سپردگی، عشق اور اعتماد کا نام ہے. جب تک یہ اعتماد اور عشق اور خود سپردگی اور محبت وارفتگی اور ان پر نثار ہو جانا اور انہیں ہی کامل سمجھنا، جب تک یہ نظریہ ذہن میں نہیں آتا تو کلمہ خشک عمارت رہتا ہے. جب یہ آ جاتا ہے تو پھر یہ رسوم نہیں، یہ عبادت اور عقیدہ بن جاتا ہے. اب ان باتوں کو مختلف زاویے سے سمجھنے کے بعد، میرے دوستو بزرگو، کہ جو قال یعنی جو علماء شرع ہیں وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے نام پاک پر بحث کرتے ہیں. اللہ، کیونکہ توحید ہے، آگے اس کو ہم ذکر کریں گے. اللہ، اس کا معنی شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی امتیاز اور عالی شان کتاب اہل سنت کا مقدمہ تکمیل الایمان شریف میں آپ اس کو ذکر فرماتے ہیں. غور سے سنیے، اس سے مبارک، اس سے بزرگ ذکر کوئی نہیں. دو چیزیں، نیکی اور بدی، نیکیوں کا اصل توحید ہے. نیکیوں کا اصل توحید ہے. نیکی میں سب سے بڑی نیکی توحید، اللہ کی معرفت، اس کی پہچان، اس کا شوق، اس کا انٹروڈکشن. جس کو جانتے نہیں ہو کیسے پہچانے. اس لیے شیخ سعدی نے فرمایا، بے علم ناتوا خدا را شناخت. جو شخص علم نہیں رکھتا وہ خدا کو کیسے جانے. بے علم آدمی خدا کو نہیں جان سکتا، اس لیے نہ وہ امام مصلی بن سکتا ہے نہ وہ پیر بن سکتا ہے. جس نے خدا کو جانا ہی نہیں، بے علم رہا، تو وہ خدا کو کیسے جانے گا. اور مرشد تو ہوتا ہے خدا کی طرف راستہ دکھانے والا. تو خدا کی طرف راستہ کیا ہے، پہچان کا ذریعہ کیا، قرآن ہے، سنت ہے، شریعت ہے. جس نے یہ علم حاصل نہیں کیے اس نے خدا کو نہیں جانا. تو جس کے پاس شرعی علم نہیں وہ معرفت میں نہیں جائے گا، جس کے پاس ظاہر نہیں وہ باطن میں نہیں جائے گا، جس کے پاس شریعت نہیں وہ طریقت میں نہیں جائے گا. کیونکہ باطن کا راستہ ظاہر سے آتا ہے، طریقت کا راستہ شریعت سے آتا ہے. جسے شریعت میں جتنا شناور ہوتا چلا جائے گا وہ طریقت میں اتنا کامل ہوتا چلا جائے گا. اس لیے جسے عقیدے درست نہیں، جس کے عقیدے قرآن و سنت کے مطابق نہیں، جسے قرآن نہیں آیا اسے دین نہیں آیا، جسے شریعت نہیں آئی اسے معرفت نہیں. ہم تو اللہ والے لوگ ہیں. ہم نے کہا اللہ والا بندہ قلب کی معرفت سے بنتا ہے، اور قلب کا راستہ ظاہر سے جاتا ہے، باطن کا راستہ ظاہر سے جاتا ہے. ظاہر پر جب تک شریعت نہ آئے باطن کا دروازہ میرے دوستو بزرگو نہیں کھلتا. ان چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد ایک اور پہ ہم نے ذکر کر رہا تھا. اب آئیے اللہ رب العالمین جل وعلا کے اسم شریف اور اس مبارک نام کو دیکھیے. اللہ نے فرمایا، یہ سارے سمندر اگر سیاہی بن جائیں اور روئے زمین کے سار سمندر سیاہی بن جائیں، انسان سوچ ہی نہیں سکتا. اس کی گہرائی گرائی آپ دنیا کو دیکھیے. طلبا بیٹھا ہے یہاں پر، دنیا کا کتنا بڑا نقشہ ہے، خشکی کتنے پر حصہ ہے، اتنی سی خشکی ہے. ساری کائنات پانی ہے، ساری کائنات پانی. رب فرماتا ساری کائنات. اللہ رب العالمین جل وعلا اپنی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے تاکہ لوگوں کو معرفت ملے اس کی. اور یہ شان اپنی زبان میں اور اپنی ذات سے بیان کرنا، اپنی بڑائی، یہ اسی کے لیے سزاوار ہے. متکبر وہی ہے، کبریائی والا وہی ہے، بڑائی والا وہی ہے. بڑائی اسی کے لیے زیبا ہے، اور پھر جو اس کے ہو گئے پھر ان کی بڑائی وہ خود بیان کرتا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے کہ سارے سمندر اگر سیاہی بن جائیں اور زمین کے درخت سارے قلم بن جائیں اور اس سیاہی کے ذریعے اللہ کا ذکر لکھا جائے، تو یہ سیاہی سمندر کی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی، اللہ کی تعریف ختم نہیں. اس لیے بخاری شریف جہاں امام بخاری نے ختم کی ہے وہاں آخری حدیث نقل فرمائی، کلمتان حبیبتان الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضور نے فرمایا دو کلمے ایسے ہیں، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں اور میزان ترازو پر سب سے زیادہ وزنی ہیں، زبان پر سب سے زیادہ آسان ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. شیخ محقق اللہ رب العالمین جل وعلا کہ اللہ جل جلالہ وعز اسمہ، یہ لفظ اللہ کن معنوں کا تقاضا کرتا ہے، یہ اللہ کن معنوں کا تقاضا کرتا ہے، یہ پہلا درس ہے جو عالم غیر عالم سب کو پتا ہونا چاہیے، یہ علم حاصل کرنا سب سے پہلے فرض ہے. لفظ اللہ کس خوبی پر دلالت کرتا ہے؟ بلا تشبیہ بلا تمثیل، بلا تشبیہ بلا تمثیل. آپ کا نام اگر میں لوں تو آپ کا نام آپ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، جس میں آپ ڈاکٹر بھی ہوں گے، انجینئر بھی ہوں گے، 5 فٹ 2 انچ آپ کا قد ہوگا یا 6 انچ آپ کا قد ہوگا، بڑے مالدار ہوں گے، تو یہ نام آپ کی خوبیوں پر دلالت کر رہا ہے. تو بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے میں بہت تنزل کر رہا ہوں. اب دوبارہ اس سطح پر آئیے، لفظ اللہ اسم اللہ کس معنی کا مستحق ہے، کن معنی پر دلالت کرتا ہے؟ تو حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں واللہ عالم لذات الواجب الوجود، کہ لفظ اللہ ذات واجب الوجود کا علم ہے. واجب الوجود، واجب الوجود سے مراد کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کیونکہ میں نے ابھی عرض کیا کائنات کی ہر چیز اعتبار سے ہے، کسی سبب سے ہے، اور ماننا پڑے گا کہ کائنات کی ہر چیز جب ایک سبب سے ہے تو وہ سبب پھر کسی سبب سے ہے، وہ سبب پھر کسی سبب سے ہے، اور یہ سلسلہ کہیں پر رکھے گا، اس ذات پر رکھے گا کہ جو ذات بغیر کسی سبب کے ہو، یعنی وہ خود سے ہو، اور جب وہ خود وہ ہے تو پھر سب ہے نا، تو اس کا ہونا ضروری ہو، سب ہے وہ نہیں، اس کا نہ ہونا محال ہو، تو یہ واجب الوجود ہے، اور وہ ایک ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ پرکار کا جب دائرہ گھومتا ہے تو ایک نقطے سے گھومتا ہے، ساری لائنیں اس نقطے سے نکلتی ہے اور اسی نقطے سے آغاز ہوتا ہے، نقطے سے پہلے کچھ نہیں ہوتا. تو واجب وہ ہے کہ جس سے جو ابتدا میں اول ہے، جس کا ہونا ضروری، کچھ ہو یا نہ ہو وہ ہوگا، کوئی ہو نہ ہو وہ ہوگا، اس کا ہونا یعنی وجود بمانا ہونا کیسا ہے، واجب ہے، ضروری ہے. کیسے ضروری ہے؟ وہ نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ سب کچھ ہے وہ کیسے نہیں، کیونکہ سب اس کے عکس و ذل ہیں، تو وہ کیسے نہیں؟ تو یہ ساری چیزیں، تو حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی اس بات کو ذکر کرتے ہیں، فرمایا واللہ عالم لذات الواجب الوجود، اللہ رب العالمین جل وعلا واجب الوجود، لفظ اللہ کس کی ذات پر بولا گیا، کون ہے اللہ عز اسمہ؟ فرمایا کہ عالم لذات الواجب الوجود، وہ ذات ہے جو واجب الوجود ہے، جو خود سے ہے، قائم بالذات ہے، سب کو اس نے پیدا کیا، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. فرمایا المستجمع لجميع الصفات الكماليه، وہ ذات جو تمام صفات کمال کی جامع ہیں، کوئی کمال نہیں، اصل کمال اسی کا ہے، یہ سب عکس و پرتو ہیں، سب کمال اسی کا ہے. فرمایا المستحق لجميع المحامد، اور تمام تعریفوں کے لائق وہی ہے، کیونکہ جس کا کمال حقیقی ہے تو تعریف حقیقی بھی پھر اسی کی ہے. یہ لفظ اللہ کا معنی ذکر کیا حضرت سیدنا شیخ عبد الحق محدث دہلوی علامہ تفتزانی رحمہ اللہ اس طرف آئے، اور آپ نے شرح عقائد کے اندر اس کا معنی ذکر کیا کہ اللہ قوم عز اسمہ ای الذات الواجب الوجود الذی یکون وجوده من ذاته ولا یحیی نسلا. فرمایا وہ اللہ ایسی ذات کہ جو واجب الوجود ہے، اس کا وجود اپنی ذات سے ہے، اور اپنے وجود میں وہ بالکل کسی چیز کا محتاج نہیں. یہ لفظ اللہ کا معنی ہے، لفظ اللہ کا بولیے معنی ہے. بات کو آگے بڑھاتے وقت تھوڑا سے ہمارے پاس لفظ اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس لفظ اللہ کی ہم مزید تشریح کرتے ہیں، لیکن وقت تھوڑا ہے تو میں اس میں باریک کے بارے میں چند باتیں عرض کرنے سے پہلے صوفیہ کے ایک نظریے پر جو روح میں نظریہ توحید کو اتارتے ہیں اور ہر قسم کی فکری نظریاتی شرک سے اپنے مرید کو بچاتے ہیں، دیکھیں اسلام کا سامنا جب جس قوم کے ساتھ ہوا مشرکین تھے، ان کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کی زندگی کا مقصد بتاتے ہوئے شکرانے کے طور پر اس بات کی تعلیم اپنے نبی کے ذریعے دلوائی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا، بولیے، اللہ رب العالمین جل وعلا کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے. اور وہ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے اللہ کا یہ حق جو ہے وہ اپنی مرضی سے، اپنی جہالت سے، اپنے عجیب عجیب حرکتوں سے کسی نہ کسی کے حوالے کیا تھا. وہ اس قدر عجیب اور احمق تھے، کیونکہ اس لیے کہ کل ہم اس بات کو ذکر کریں گے، کیونکہ یاد الہی کا شوق ہر انسان کے اندر ہے، اس کے لیے وہ اعتبار تلاش کرتا رہتا ہے. تو اللہ کی یاد کا شوق ہر انسان کے اندر ہے، اور اس کی پہچان کا صرف ایک ہی مؤثر ذریعہ ہے، وہ نبوت ہے. بس جو اس کی شوق کے لیے استاذ بن سکتا ہے، اس کی شوق کا راستہ بن سکتا ہے، لیکن جن لوگوں نے نبوت کا راستہ چھوڑا، یعنی انسان انسان ہے نا، اب ذرا اس کو دیکھو، سادہ بچے بیٹھتے ہیں اس لیے مضمون کو پھر تھوڑا پیچھے لانا پڑتا ہے. انسان، ہم انسان ہیں، انسان بنائے انس سے، الف نون سین، انس. انس کہتے ہیں محبت کو، انس کہتے ہیں محبت کو. میں پھر عرض کروں، اپنے آپ میں غور کریں، انسان انس سے، انس کہتے ہیں محبت کو. کس کی محبت؟ اللہ کی محبت، خالق کی محبت. جو مورتیوں کو پوج رہا ہے وہ بھی اسی محبت کو کہیں ٹھکانے لگانے کے چکر میں ہے، جو سورج کو پوج رہا ہے وہ بھی شوق نے اس کو بے چین کیا ہوا ہے، لیکن اس کو یہ پتا نہیں. یہ شوق اور یہ شمع اور یہ تڑپ جو اس کے اندر موجود ہے، مال کی گڈیاں آئیں پھر بھی وہی یاد رہا، مال کی گڈیاں بھی اس کی یاد کو بجھا نہ سکی، بڑی بڑی کوٹھیاں بھی اس یاد کے اوپر خاک نہ ڈال سکی. اگر وہ نادان پیدا بھی ہوا تب بھی اس کے اندر یہ شمع اسے بے چین کر سکی. وہ بے چینی میں سمجھا کہ یار پیٹ خالی ہے، شاید کھانا کھا لوں تو اندر کی طلب ختم ہو جائے. کھانا کھا کر بھی وہ طلب اسی طرح کھڑی رہی. انسان غور کرنے لگا، یہ کوئی اور تقاضا ہے یار، یہ پانی کا تقاضا نہیں، یہ عورت کا تقاضا نہیں، یہ مال کا تقاضا نہیں، یہ کوئی اور تقاضا ہے. سکون کے لیے میں نے سارے تقاضے یوز کر لیے، لیکن وہ سٹل ایک یاد کھڑی ہے وہ کس کی اور ہے وہ کہاں، ہے وہ کس کی، ہے وہ کہاں. تو اپنے اس شوق میل کے لیے، اپنی اس بے چینی کا راستہ ڈھونڈنے کے لیے، اپنی اس بے قراری کا قرار ڈھونڈنے کے لیے لوگ نکل پڑے. لیکن اس بے قراری، کیونکہ وہ ذات جو اتنے حجابات میں ہے اور ایسے عجیب بلندی پر ہے کہ انسان اس کی یاد میں بے چین ہے، تو پھر اپنی مرضی سے وہ نہیں ملتا. جس طرح اس نے اپنی محبت ڈالی ہے تو پھر راستہ بھی اس نے بتایا ہے. تو اس بے قراری کا راستہ سوائے نبوت کے کوئی متعین نہیں کر سکتا. اس لیے فرمایا محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ کے بعد فرمایا محمد الرسول اللہ. یہ محمد الرسول اللہ اس لیے بتایا کہ الہ کی محبت، معبود کی محبت جو تمہیں بستر، نرم نرم بستروں پر بھی تمہیں قرار نہیں دیتی، وہ نرم بستر بھی تمہیں قرار نہیں دے پاتے، وہ نوٹ کی گڈیاں بھی تمہیں قرار نہیں دے پاتی، وہ لذت اور میٹھے اور گرم کھانے بھی تمہارے اندر کی تکمیل نہیں کر پاتے. تو فرمایا اس لیے ہم نے کہا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہی نہیں، مقصود حقیقی تو لا الہ الا اللہ ہے، لیکن اس کی طرف ذریعہ محمد الرسول اللہ ہے. اس کی طرف ذریعہ محمد الرسول اللہ ہے، اس کی طرف ذریعہ محمد رسول اللہ ہے. مختصرا کرتے ہوئے، بالکل ہم اینڈ پر آ چکے ہیں میرے دوست بزرگو، تو ان سے کہا گیا، اور وہ ایسے احمق تھے جس سے فائدہ ہوتا اس کو خدا بنا لیتے، جس سے فائدہ ہوتا اسے خدا بنا لیتے، جس سے ڈرتے اسے خدا بنا لیتے، جس کو سمجھتے نہیں اس کو خدا بنا لیتے. یہ عجیب بات تھی. مشرکین مکہ، توجہ کرنا، کیونکہ برائی کو سمجھو گے تو جو اچھائی تمہیں ملی پھر قدر آئے گی. مرض کو نہیں جانو گے تو جو تمہارے مرشدوں نے، تمہارے ماں باپ نے، اللہ نے اپنے فضل سے ان کے ذریعے جو تمہیں ایمان اتارا، اس کی قدر کیسے آئی. وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، لیکن ذریعہ نبوت اللہ کی طرف سے جب ان کو تفویض نہیں ہوا اس فیض کو سمجھنے کے لیے، نبی کا دامن، نبی کا تعلق، تو پھر وہ دانا کوئی پاگل لوگ تھے، بڑے بیپاری تھے، بڑے بزنس مین تھے، لیکن پریشان اور سرگردہ اس کے اندر مبتلا رہے. تو جس سے ڈر جاتے تھے کہتے یہ وہی ہے شاید جس کا قرار ہے، یہ وہی معبود ہے، اس کو پکڑ لیتے. یہ بھی سوچنے کی بات ہے، جس سے ڈر رہے ہیں اس کو خدا کیوں بنا رہے ہیں؟ کیونکہ اندر سے تقاضا ہے، طلب کا بے چینی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو جس سے ڈر رہے ہیں یہی وہ تو نہیں، تو پیچھے چل پڑے اس کے. جس سے فائدہ پہنچ رہا ہے کہہ رہے یہی تو قرار نہیں، قرار کا مدعا مقصود یہی تو نہیں، اس کے پیچھے چل پڑے. جو سمجھ میں ہی نہیں آیا انہیں، اس کو معبود بنا لیا. صحابہ کرام میں سے چند لوگ جب ایمان لائے وہ کہتے جب ہم کہیں سفر کرتے تھے اور پہاڑوں میں خوبصورت پتھر ہمیں نظر آتا تھا تو کاٹ کے گھر لے آتے، اس کو خدا بنا لیتے، کیونکہ طلب تو اندر تھی، پاگل تو نہیں تھے وہ، لیکن ذریعہ غلط پکڑ رہے تھے، جبکہ ذریعہ لا الہ الا اللہ کا صرف محمد رسول اللہ ہے. توجہ ہے، آج ہمارا موضوع کلمہ توحید پر تھا اس لیے میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں. اب ذرا توجہ کیجئے میرے دوستو بزرگو، کبھی کبھار وہ عجیب تھے. میں تھوڑا آپ کے مزاجوں کو نرم کرنے کے لیے صرف چھلکا سے واقعے کی جھلک بتا کر آگے نکلنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھار وہ آٹے کا بت بنا لیتے تھے اور جب بھوک لگتی تو اسی کو کھا لیتے تھے. عجیب حرکت، جب وہ کھا کر ان کے پیٹ میں اترا تو وہ کیا صورت اختیار کر گیا؟ تو قرآن کریم نے ان کو ذکر کرتے ہوئے اس بات کو آسان کر کے فرمایا کہ معبود اللہ کے سوا کسی کو نہیں بنایا جا سکتا. لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہوا؟ لا معبود الا اللہ. توجہ ہے آپ کی، غور کرنا، الہ کا کیا معنی ہوا؟ لا الہ الا اللہ. کیونکہ اگر آپ اس کی نفی ترکیب میں جائیں تو الہ کی خبر موجود وہاں پر آ رہی ہے استثناء کے ساتھ، بعد اس کو خبر مراد لے رہے ہیں، بعض اس کو لا نفی جنس کا اسم قرار دیتے ہوئے جناب موصوف کر رہے ہیں، اور ادھر الا اللہ کے مستثنا کو جو مرفوع پڑھ رہے ہیں تو اس کی صفت قرار دے رہے ہیں. یہ تو نحوی ایک الگ بحث ہے، لیکن ذرا توجہ کیجیے آپ اس پر. اب ہمارے پاس جو تھوڑا سے وقت ہے اور ہم اس منزل پر آ کر اپنی پیاس کو بجھانا چاہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہوا لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں. اب اللہ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، اس کو کسے سمجھیں؟ تو پہلے کچھ عبادت کا معنی سمجھیے پھر آگے چلیں. معبود کون ہے جو مستحق عبادت ہے؟ عبادت کا معنی تھوڑا سمجھیے تو آگے چلیں. عبادت کہتے کس کو ہیں؟ اقصى غاية الخضوع والتذلل، عز و انکساری کی انتہا. آسان معنی کر رہا ہوں، عبادت لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، تو اس کا کیا معنی ہوا؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو عبادت کو سمجھنا ہوگا. عبادت کہتے ہیں عز و انکساری کی انتہا، اور عز و انکساری کی ایسی انتہا کہ پھر اس کے بعد کوئی درجہ ہی نہ ہو. عز و انکساری کی ایسی انتہا کسی کے سامنے کرنا، اور ایسی عجز کی انتہا، ایسی عاجزی کی انتہا کہ اس کے بعد کوئی عاجزی بچے ہی نہ، اور ایسی انکساری کی انتہا کہ اس کے بعد کوئی انکساری بچے ہی نہ، یہ ہے عبادت. اب یہ کی کس کے لیے جائے گی؟ ایسے کمال والے کے لیے کہ جس کے اوپر کوئی کمال ہی نہ ہو. کیونکہ عبادت کا جوڑ آپ دیکھیے، ذرا غور کیجئے اس میں آپ، کہ عبادت ہے عز و انکساری کی انتہا، ایسی عاجزی کی انتہا کہ جس کے پاس پھر انکساری اور عاجزی کا کوئی درجہ بچے ہی نہیں. اس کا مستحق صرف وہ ہے. کمالات تو کائنات میں کسی ہر ایک کو ملے ہیں، لیکن انتہا درجے کی، عز و انکساری کی انتہا، عز و انکساری کی ایسی انتہا، عز و انکساری کی ایسی انتہا کہ اس کے بعد پھر انکساری کا کوئی درجہ نہ بچے، تو اس کا مستحق صرف وہ ایسا با کمال ہے کہ وہ کمال بڑا اونچا ہے کہ اس کے بعد کوئی کمال ہی نہ رہے. تو یہ ہے لا معبود الا اللہ، لا معبود الا اللہ. عبادت اس کی ہوگی جو کمال کے منتہا پر ہے، اس کے اوپر کوئی کمال نہیں. جب اس کے اوپر کوئی کمال نہیں تو سب سے عز و انکساری کی انتہا کہ جس کے پاس کوئی انکساری نہیں، جھکاؤ کا،
ذلت کا، جھکاؤ کا، ذلت کا ایسا درجہ کہ جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، تو یہ مستحق اس کا ہے کہ جو ایسی عزت والا ہو کہ جس کے بعد کوئی عزت ہی نہ ہو. یہ مراد ہے اپنے ذہنوں کے اندر. اگر کسی نے اپنے، اب مشرک وہی ہوئے جنہوں نے عام کمال والوں کے سامنے انکساری شروع کر دی اس درجے کی جو انتہا کی تھی، تو وہ شرف العبادت میں آ گئے. لیکن بات کو آگے لے کر چل رہا ہوں. آپ کہیں کہ شاہ صاحب موضوع مشکل ہے. میں نے کہا بیٹا صوفیہ نے آسان کیا. لا الہ الا اللہ کا معنی تھا لا معبود الا اللہ. بات واضح ہوگی معبود الا اللہ. اب لا معبود کسی کو با کمال ہم مانیں گے جب اس کو مقصود بنائیں گے، جب اس کو مقصود بنائیں گے، جب چاہیں گے تب تو انکساری کریں گے. تو مقصود جب تک ہم اس کو نہ بنائیں تو معبود کا تصور نہیں ہوتا. اور مقصود کہ جس کی جانب دل قصد کرے، بڑے شوق پائے، ایسے تو بے شمار رشتے ناتے ہیں جس کی جانب دل قصد کرتا ہے، لیکن ایسا قصد کہ اس قصد کے بعد پھر اس درجے میں کوئی آئے نہ، ایسا قصد، ایسا ارادہ، ایسا شوق کہ اس درجے میں کوئی آئے نہ، تو اس درجے میں جب خیال اور فکر پہنچتی ہے تو عبادت کا درجہ آتا ہے، اور عبادت کا درجہ آتا ہے تو یہی الہیت کا درجہ آتا ہے. تو اب کلمہ اس طرح آتا ہے لا مقصود الا اللہ. اور جو لا مقصود الا اللہ یعنی لا معبود الا اللہ، لا معبود الا اللہ. لیکن ہم اگر کسی کی طرف قصد کریں اس کی خوبی کو دیکھ کر، تو قصد خود بخود تو نہیں ہوتا. ہم کسی کی طرف قصد جب کرتے ہیں جب اس کو آنکھوں میں بساتے ہیں، آنکھوں میں بساتے ہیں اور پھر اس کو دل میں اتارتے ہیں. جب وہ ہمارے مشاہدے میں آئے گا جب تو مقصود بنے گا. ہم کسی سے لاڑ پیار کرتے کب؟ جب اس کو دیکھتے ہیں. تو مقصود کو جاننے کے لیے پہلے اس کو پانا پڑے گا. تو پانے کے لیے آپ کی قوت حس ہے. آپ کسی چیز سے پیار کب کرتے ہیں، مقصود پیار کب کرتے ہیں؟ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں. تو جس طرح معبود کے لیے پہلے مقصود بنایا جاتا ہے، تو مقصود کے لیے پہلے اسے مشاہد بنایا جاتا ہے. ہماری آنکھیں جسے دیکھیں گی اور ایسا دیکھیں گی کہ پورا دل میں اتار لے، اور پورا دل میں ایسا اتار لے کہ پھر اس دل میں کوئی دوسرا آ نہ سکے، تو یہ ہے وہ مشہود کی کیفیت. اور یہ مشہودیت مقصودیت کی طرف جاتی ہے، اور یہ مقصودیت معبودیت کی طرف جاتی ہے. اس لیے ہمارے وہاں ذکر ہوتا ہے کہ لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ. اور جو آپ کا مشہود ہوگا اور اس جس کو آپ دل میں بسائیں گے، تو دل میں جو بستا ہے نا میرے دوستو، دل میں دو چیز بیک وقت نہیں بس سکتی. مثلاً آپ کے دل میں اگر غم ہے تو خوشی نہیں آ سکتی، خوشی ہے تو غم نہیں آ سکتا، خوشی ہے تو غم نہیں آ سکتا، غم ہے تو خوشی نہیں آ سکتی. اب آپ کا مطلب ہے کہ آپ غم لو یا خوشی لو، جس کو آپ دل پورا دو گے وہ آپ کا مقصود بن جائے گا، اور مقصود بغیر مشہود کے نہیں آئے گا، اور جو مقصود ہوگا وہی معبود ہوگا. تو اللہ رب العالمین جیسے معبود ہونے میں لا شریک ہے، اس طرح مقصود ہونے میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اور مشہود ہونے میں بھی وحدہ لا شریک ہے. آپ کہیں گے شاہ صاحب مشہود تو وہ ہوگا جو موجود بھی ہو، معبود تو وہ ہوگا جو مقصود ہو، اور مقصود وہ ہوگا جو مشہود ہو، اور مشہود وہ ہوگا جو موجود بھی ہو. جو موجود ہی نہ ہو تو ہم دیکھیں کیسے اسے، اور جسے دیکھیں نہیں اسے دل کیسے لگائیں، اور جس سے دل نہ لگائے تو پھر عبادت کیسے آئے؟ تو لا معبود الا اللہ، اس کے نیچے جمع آ جاتا ہے محبت کا لا مقصود الا اللہ. لا مقصود الا اللہ کی منزل لا معبود الا اللہ تک لے جاتی ہے، اور لا مقصودہ تک لا مشہودہ تک لے جاتی ہے، یعنی اللہ رب العالمین، یعنی ایسا مقصود کہ جس کے قصد کے بعد کوئی لائق التفات ہی نہ رہے، لائق محبت ہی نہ رہے. اس لیے فرمایا کائنات میں قصد کرنے والوں اور اسے مقصود بنانے والوں پگلوں، یہ تو خود اس کی ذات کی معرفت تھی، یہ مقصود نہیں تھے، یہ تو معرفت کی علامتیں تھی. مقصود تو وہ تھا ایسا کہ جو سارے اشارے اسی کی طرف ہے، ساری نشانی اسی کی طرف ہے، اور وہ ایسا مقصود حقیقی ہے جو اس درجے میں کسی کو رکھتا نہیں.
تو لا مقصود آئی، جس کو ہم چاہیں تو پھر اس کا مشاہدہ ہونا چاہیے. مشاہدہ تو ہم کئیوں کا کرتے ہیں، لیکن ایسا مشاہدہ کہ دل اس کے علاوہ کسی کو نہ لائے. اگر کسی نے مقصودیت میں کسی اور کو بٹھایا تو وہ شرک فی المقصودیت کر گیا. مشہودیت کے اندر کسی اور کو لے آیا اس درجے پر تو شرک فی المشہودیت کر گیا. اور مومن وہ ہے جس طرح عبادت، کیونکہ یہ سارے عبادت ہی کے جلوے ہیں، عبادت اس وقت تک قائم نہیں ہوتی جب تک اس ذات کے ساتھ مقصود کمال پر نہ ہو، اور مقصود اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک مشہود کمال پر نہ ہو، اور مشہود اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اس کے وجود ہی کو اصل نہ مانا جائے. اس لیے مانا کیا کہ لا الہ الا اللہ الا موجودہ الا اللہ. اب آپ نے دیکھا کہ میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، عبادت اس ذات کی ہوگی کہ اس کے اوپر کسی کا کمال نہیں، تو وہی مقصود بنے گا. اور جو مقصود بنے گا تو مقصود بننے کے لیے جس کی جانب قصد کیا جا رہا ہے، شوق کا اظہار کیا جا رہا ہے، وہ مقصود ہی ہمارے لیے بنے گا جب جب مشہود ہوں ہم اس کو اپنا حقیقی مانیں گے کہ وہی موجود ہے. اور مشہود وہی ہوگا جو موجود ہوگا، جو موجود ہی نہیں ہے وہ مشہود کیسے ہوگا، جو ہے ہی نہیں دکھے گا کیسے، جو ہے ہی نہیں تو دکھے گا کیسے، اور جو دکھے گا نہیں تو پیار کیسے ہوگا، جب پیار نہیں تو پھر عبادت کیسے ہوگی. تو لا موجود الا اللہ اصل کلمے کی تعبیر یہ ہے، واجب الوجود کی تعبیر یہ نظریہ ایمان ہے. لا موجود الا اللہ، کوئی موجود نہیں ہے صرف اللہ کی ذات جو واجب الوجود ہے، جس کا ہونا ضروری، باقی سارے وجود اس کے عکس اور ذل اور اس کی جانب اس کے کمال کے پرتوں ہیں. کہیں جمال نظر آیا تو وہ اسی کی جھلک تھی، کہیں قوت نظر آئی تو وہ اسی کی جھلک تھی. حسین ابن علی کے جمال کو دیکھا تم نے تو یہ اسی کا مظہر تھا، علی کے بازو کی طاقت کو تم نے دیکھا تو یہ طاقت اسی کی مظہر تھی، صدیق کی صداقت کو تم نے دیکھا تو یہ مظہر اسی کا تھا. فرمایا سارے مظاہر ہیں، اصل میں جو موجود ہے وہ اللہ ہے. اس کے مظاہر کو آپ نے داتا کہا، اس کے مظاہر کو آپ نے غوث کہا، اس کے مظاہر کو آپ نے صدیق اکبر کہا، اس کے مظاہر کو آپ نے فاروق اعظم کہا، اس کے مظاہر کو آپ نے اس غنی کہا، اس کے مظاہر کو آپ نے مولا مرتضیٰ کہا، جس کے مظاہر کو آپ نے حسن مشتبہ کہا. یہ سارے مظاہر ہیں اس کے اصل جمال کے، ہائے 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 ہائے، یہ سارے مظاہر ہیں اس اصل مختار مطلق کے کہ جو بازوئے حیدر سے ظاہر ہو رہی ہے، یہ تلوار حمزہ سے ظاہر ہو رہی ہے. لا موجود الا اللہ، آخری بات عرض کر کے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، اس پر غور کرو میرے دوستو، یہ تحقیق کی راستہ. چوسنی رے کر صرف چوستے نہ رہو، اس کے ذائقوں کو بھی سمجھو کہ چوسا کیا تھا تم نے، اس کے ذائقے کو بھی سن نہ رہو، آنکھوں سے کچھ چھلکاؤ، اور آنکھیں جب چھلکیں گی جب اندر سے کوئی چھلکانے والا جذبہ ہوگا، اور یہ وہ ترتیب ہے. اس میں غور، مرشد کامل کے آپ مریدین ہیں، اس میں غور کریں، مراقبے کی کیفیت لائیں. لا موجود الا اللہ بات ختم کر رہا ہوں کہ جو موجود ہی نہیں ہے وہ مشاہد کیسے ہوگا، مشہود کیسے ہوگا. یہاں پر مشہود بالاصل نہیں کہہ رہا ہوں میں، اسی مظہر کی صورت میں کہہ رہا ہوں، ورنہ حقیقی اس کا مشاہدہ کون کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو موجود ہی نہیں وہ مشہود کیسے، اور جو مشہود ہی نہیں وہ مقصود کیسے، جو مقصود ہی نہیں وہ معبود کیسے. تو پہلا درجہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے یہاں پر لا کر کھڑا، اور جو موجود ہی نہیں ہے وہ موجود ہی نہیں ہے. اور یقیناً یہی بات حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لبید کی بیان کی ہے کہ ہر چیز باطل ہے سوائے اللہ کے، ما خل اللہ الا باطل، صرف اللہ کی ذات حق ہے باقی سب باطل ہے. یہ بخاری کی حدیث، وحدت الوجود پر فتویٰ لگانے والوں ذرا اس حدیث کا ترجمہ تو کرو ہمارے سامنے. وحدت الوجود سے مراد یہ نہیں کہ یہ بھی خدا ہو گیا، یہ بھی خدا ہو گیا، یہ بھی خدا ہو گیا، معاذ اللہ، نہ. وحدت الوجود سے مراد ہے کہ وجود واجب صرف اللہ کا ہے،
باقی سب اس کے عکس اور ذل ہیں. یہ نہیں کہا خدا ہو گیا یہ فلاں بندہ ہو. میں نے کہا اگر واجب الوجود کے مسئلے پر تمہیں یہ شک لازم آتا ہے تو خدا نے اس عالم کو اپنی ذات کا مظہر بنایا کہ نہیں بنایا؟ خدا نے نہیں کہا غور کرو غور کرو غور کرو. تو غور کرنے سے مراد کیا تھا؟ کیا یہ پہاڑ خدا تھا؟ کیا یہ آسمان خدا تھا معاذ اللہ؟ یہ زمین خدا تھا؟ خدا نہیں تھے. اس حقیقی اور خدا نہیں ہے تو یہ وجود تو رکھتے ہیں. کیا یہ وجود رکھتے ہیں لیکن یہ وجود میں مظہر ہے؟ اصل نہیں. اصل وجود تو اس کا ہے جو ذات باری تعالیٰ ہے. یہ واجب الوجود. وحدت الوجود کا مقصد یہ ہے کہ ایک ذات واجب ہے, ایک ذات واجب ہے. کیا خوب فرمائے امام احمد رضا نے کہ جب لالٹین آپ جلائیں اور جب شمع جلے تو شمع کا رنگ تو ایک ہی ہے. ہائے 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 ہائے. ایک طرف آپ نے کانچ کالا لگایا, ایک طرف بلو لگایا, ایک لگ سفید لگایا, شمع کا رنگ نہ کالا تھا نہ بلو تھا نہ سفید تھا نہ یہ تھا. یہ تو وہ کانچ ہے جو اپنا رنگ دکھا رہی ہے لیکن جو پیچھے روشنی آ رہی ہے وہ ایک ہی شمع کی آ رہی ہے. یہ ہے واجب الوجود کہ وجوب حق جو امام حضرت, یہی مفہوم واجب الوجود کا جو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے یہاں پر فرمایا اور اس وجود کو ذکر فرمایا کہ وہ ہوا واللہ عالم من ذات الواجب الوجود المستجمعین لجميع الصفات الكماليه المستحق المستحق لجميع المحامد. یہ واجب الوجود وہی موجود ہے. اب اس بات کو ایک مثال سے سمجھا کر بات ختم کر دیتا ہوں. میرے دوستو دیکھیں, آپ کاپی لکھتے ہیں, کتابیں لکھتے ہیں. جب کتاب کو آپ لکھتے ہیں اور کتاب کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اس میں لکھے ہوئے نقوش موجود نظر آتے ہیں؟ الفاظ تو موجود ہے نا, الف با تا سا کا مجموعہ موجود ہے نا, لیکن یہ موجود نہیں ہے کیونکہ موجود اصل میں سیاہی ہے. اس سیاہی کو کھینچ لیجئے پھر نہ الف رہے گا نہ با رہے گا نہ جیم رہے گا نہ تا رہے گا. تو اصل موجود وہ سیاہی ہے جس کے یہ نقوش ہیں, جس کو جمع کر کے دیکھا جا رہا ہے. تو لہذا بلا تشبیہ سمجھ لیجئے کہ لا موجود الا اللہ. جب اس عقیدے پر بندہ پہنچتا ہے یہ مراد ہے عبادت کا. لا موجود الا اللہ ہی اسے مشاہدے کی طرف, لا مشہود الا اللہ کہ کوئی موجود نہیں سوائے اللہ کے, کوئی مشہود نہیں سوائے اللہ کے, کوئی مقصود نہیں سوائے اللہ کے, کوئی معبود نہیں سوائے اللہ. واللہ الذی لا الہ الا ہو. اور یہ لفظ اللہ نام مبارک بھی ایسا ہے, آپ اگر اس کا پہلا حرف الف کو ہٹا دیں تو یہ للہ بن جاتا ہے, اللہ کے لیے. آپ اگر پہلے کے دو حرف ہٹا دیں تو یہ بن جاتا ہے لہو, اس کے لیے. توجہ ہے آپ کی؟ اگر ابتدائی آپ تینوں ہٹا دیں تو یہ بن جاتا ہے ہو, وہی ہے. اتنا جامع لفظ آپ بتا دیجئے کہ جس کے حرف کی آپ نفی کرتے چلے جائیں ہٹاتے چلے جائیں اور ہر ایک ایک حرف اس ذات پر دلالت کرتا ہو, یہ ہے نقش مبارک اللہ. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.